أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اور لقاء الہی کے عنوان سے سرکار العلماء حجت الاسلام المسلمین حضرت علامہ طالب جوہری کا چوتھا خطاب سماعت فرمائیں.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغین المتخاضع لکبریائه عطاۃ المتمردین المعترف بربوبیته سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صلوات. عزیزان محترم، حیات ظاہر اور لقاء الہی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ارشاد ہوا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. انسان دنیا کی ظاہری زندگی کو خوب جانتا ہے اور اس کے لیے خوب کام کرتا ہے، لیکن یہ انسان آخرت سے پوری طرح غافل ہے. اب لم یتفکروا فی انفسہم، یہ غور کیوں نہیں کرتے اپنے نفسوں میں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی. اللہ نے آسمان و زمین کو اور آسمان و زمین کے درمیان کی اشیاء کو حق کے ساتھ خلق کیا اور ایک معین مدت کے لیے خلق کیا. ان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون، اس کے باوجود کہ ساری تخلیق حق پر ہے، اس کے باوجود انسانوں کی اکثریت اللہ سے ملاقات کرنے پر آمادہ اور تیار نہیں ہے. دیکھو قرآن مجید کوئی لفظ بے مصرف استعمال نہیں کرتا، کلکولیٹڈ الفاظ ہے قرآن مجید میں، نپے ہوئے اور تلے ہوئے الفاظ سے قرآن مجید اپنے مفہوم کو آگے بڑھاتا ہے. اس آیہ مبارکہ میں کلیدی لفظ ظاہرن، یعلمون ظاہرن من الحیات دنیا، یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے ظاہر کو خوب جانتے ہیں. ظاہر نے بتایا کہ دنیا کے دو رخ ہیں، ایک ظاہر ایک باطن. یہ لفظ ظاہر خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کے دو رخ ہیں، ایک ظاہر ایک باطن. ظاہر یہ ہے کہ دنیا میں آؤ، دنیا میں رہو، اپنی معیشت کا استحکام کرو، اپنے معاشرت کا استحکام کرو، کماؤ کھاؤ، یہ ہے دنیا کا ظاہر. لیکن اسی میں الجھ کے رہ جاؤ ایسا نہیں ہے. دنیا کا باطن یہ ہے کہ یہ پڑاؤ ہے، اگلے سفر کے لیے تیاری کر لو.
دیکھو اب موضوع کے تقاضوں کو پورا تو ہونا ہے, تو اب آرام سے سنتے چلو. صاحبان فکر تشریف فرمائے. دنیا کے سلسلے میں جو نظریات ہیں وہ نظریات تمہارے سامنے آ جائیں. پہلا نظریہ گوتم بدھ کا نظریہ ہے, بڑا مشہور مفکر اور مسلح گزرا ہے دنیا کا گوتم بدھ, اور میں تو ہر ایک کی عزت اور ہر ایک کی تعظیم کا قائل ہوں. گوتم بدھ کے فلسفے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا اس میں مصیبتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اس میں شدائد کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اس میں پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ دنیا عذاب کی جگہ ہے, آرام کی جگہ نہیں ہے. تو ایسا کرو کہ اپنے جسم کو اتنا عذاب دو کہ اگلی زندگی میں تمہیں آرام مل جائے. دنیا کیا ہے؟ عذاب کی جگہ. دنیا عذاب کی جگہ. گوتم بدھ کا فلسفہ, عرب پڑوس کے ملک کا فلسفہ, بہت بڑا فلسفہ ہے ہندو مت کا فلسفہ. ہندو مت کے فلسفے نے کہا کہ یہ دنیا اسی میں سزا ہے, اسی میں جزا ہے. اگر اچھا کام کرو گے تو اگلے جنم میں تمہیں اچھائی ملے گی, اگر برا کام کرو گے تو اگلے جنم میں یہی اسی دنیا میں, کہیں اور نہیں جانا, اسی دنیا میں تمہیں برائی مل جائے گی اچھائی مل جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہ گوتم بدھ کا فلسفہ, یہ دنیا پریشانیوں کی دنیا ہے. اپنے نفس پر, اپنے آپ پر ظلم کرو, اتنا کرو کہ تمہیں نجات مل جائے اس دنیا سے, اور جہاں تمہیں آرام ملنے والا ہے وہاں چلے جاؤ. یہ ایک فلسفہ. دوسرا ہندو مت کا فلسفہ کہ جو کچھ ہے اس دنیا میں اچھا کرو گے اچھا ملے گا, برا کرو گے برا ملے گا. تیسرا فلسفہ سرمایہ داری کا فلسفہ کہ یہ دنیا لوٹ کا مال ہے, جتنا چاہو لوٹتے رہو. دیکھو یہ فلسفے ہیں, اٹھا کے دیکھ لو دنیا کے بہترین لکھنے والوں کو کہ انہوں نے دنیا پہ کمنٹس کیا کیے ہیں. یہ لوٹ کا مال ہے, یہ سرمایہ داری کا فلسفہ ہے. لوٹ کا مال ہے, جتنا چاہو لوٹتے رہو اسے اور اسے کھاتے رہو. چوتھا فلسفہ اشتراکیت کا فلسفہ. یہ دنیا میدان جنگ ہے, لڑے بغیر تمہیں کچھ نہیں ملتا, اس لیے لڑ کے اپنا حق حاصل کرو. بھئی یہ چار فلسفے ہیں جس پر آج پوری دنیا کا فلسفہ چل رہا ہے. کتنی آسانی سے تم نے سن لیا نا. یہ چار فلسفے ہیں. دنیا عذاب ہے, دنیا دارالجزا ہے, یہیں جزا ملے گی. دنیا لوٹ کا مال ہے, دنیا میدان جنگ ہے. اور اب ان چاروں فلسفے کے مقابلے پر ایک جملہ اسلام نے کہا, دنیا نہ عذاب ہے, نہ آواگمن ہے, نہ لوٹ کا مال ہے, نہ میدان جنگ ہے. یہ دنیا امتحان ہے انسانیت کا. یہ دنیا ابھی موضوع کے تقاضوں کو تو بہرحال پورا ہونا ہے. حیات ظاہر اور لکھائے الہی, یہ دنیا امتحان گاہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہارا امتحان لیں گے, دنیا اس کے بنائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل تعالی الانسان حین میں دیر لم یکن شیء مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی. ہم نے انسان کو بنایا تاکہ ہم انسان کا امتحان لیں. تو یہ دنیا دار الامتحان ہے, دار العذاب نہیں ہے. ان سارے فلسفوں کے مقابلے پر اسلام کے فلسفے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے. اچھا بھائی, جب اس امتحان گاہ میں تم آئے ہو نا, تو اس دنیا کے دو بنیادی اصول ہیں. جب تک انسان کچھ نہ کھوئے انسان پاتا نہیں ہے. سنو, آرام سے سنو, موضوع کے تقاضے کو پورا ہونا ہے. جب تک انسان کچھ نہ کھوئے کچھ پاتا نہیں ہے. بھائی اگر تمہیں تنخواہ چاہیے تو اپنے گھنٹے کھوتے ہو, اپنے گھنٹے صرف کرتے ہو. اگر تمہیں تعلیم چاہیے تو اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں اپنا وقت صرف کرتے ہو. کچھ کھوتے ہو تب کچھ پاتے ہو. یہ فلسفہ ہے کہ دنیا میں جب تک کچھ نہ کھو اس وقت تو کچھ پاؤ گے نہیں. یہ پہلا اصول ہے اس دنیا کا. اور کبھی اس سے کام لوں گا, اور کبھی بھائی بہت توجہ رہے, اس رخ سے دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کو سب کچھ نہیں ملتا. اگر ہر انسان کو سب کچھ مل رہا ہوتا تو فرعون کو کچھ نہ ملتا, موسیٰ کو سب مل جاتا. اس دنیا میں انسان نہ سب کچھ کھوتا ہے نہ سب کچھ پاتا ہے، بھائی توجہ رہے، تو اب منطق کیا بنی کہ اس دنیا میں انسان سب کچھ پاتا نہیں ہے، کچھ نعمتیں ملتی ہیں کچھ نعمتیں نہیں ملتی، سب کچھ کھوتا نہیں ہے، کچھ لے لیا کچھ کھو دیا، بھائی یہی تو ہے نا، تو اب عقل کہتی ہے کہ ایک ایسی جگہ ضروری ہے جہاں موسیٰ کو سب مل جائے فرعون کو کچھ نہ ملے، یہ منطق اور فلسفے کی روشنی میں بات آگے بڑھ رہی ہے، ذرا سی میں نے بات ساتھ عمومی سے بلند کر دی ہے لیکن اتنی بلند بھی نہیں ہے کہ میرے یہ نوجوان جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان تک میرا میسج نہ پہنچ سکے۔ اچھا بھائی، تو اگر سب کچھ ہر ایک کو مل جاتا تو فرعون کو کچھ نہ ملتا، موسیٰ کو سب کچھ مل جاتا، ایسا نہیں ہوا، فرعون کو بھی کچھ ملا، موسیٰ کو بھی کچھ ملا، ابو لہب کو سب کچھ نہ ملتا، محمد رسول اللہ کو سب کچھ مل جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بھائی یہ بات طے ہو گئی نا۔ تو ایک منطقی طور پر ایک ایسے علاقے کی ضرورت ہے جہاں فاسق سے سب کچھ چھن جائے اور متقی کو سب کچھ مل جائے، اسی جگہ کا نام ہے جنت اور جہنم۔ سمجھ رہے ہو نا؟ بھائی سنتے چلو، جنت اور جہنم انہی دو مقامات کا نام ہے، جہاں کافر سے سب کچھ چھن جائے اس کا نام ہے جہنم، جہاں مومن کو سب کچھ مل جائے اس کا نام ہے جنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بھائی ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، میرا رسول زندگی بھر کہتا رہا ایمان لاؤ عمل صالح کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت ملے گی، میرے رسول کا وعدہ ہے۔ مسلمان گرمیوں میں روزہ رکھتا ہے، کیوں؟ سچے رسول نے کہہ دیا کہ روزہ رکھو گے جنت دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان پریشانیوں کے عالم میں حج کے لیے جاتا ہے، حج کی عبادت آسان عبادت نہیں ہے، لیکن مسلمان اس پریشانی کو، حج کی پریشانی کو برداشت کرتا ہے، کیوں؟ سچے نبی نے کہا تھا کہ اگر کرو گے تو جنت دوں گا، تو سچے نبی کے دو وعدے ہیں، اگر نماز پڑھو گے جنت دوں گا، اگر روزہ رکھو گے جنت دوں گا، اگر حج کرو گے جنت دوں گا، زکات دو گے خون دو گے جنت دوں گا، ہمارے صالحہ کرو گے جنت دوں گا۔ بھائی توجہات مبذول رہے، میرے نبی نے وعدہ کیا، میرے نبی نے زندگی میں دو وعدے کیے، بہت توجہ رہے، میرے نبی نے زندگی میں دو وعدے کیے، ایک امت سے کیا، ایک بنی ہاشم کے اجتماع میں کیا، بنی ذو الاشیرہ میں کہنے لگے کہ جو مدد کرے گا اسے جنت دوں گا۔ بھائی نہیں، سنو، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر سے بہت تیزی کے ساتھ میں آگے جانا چاہ رہا ہوں۔ دو ہی تو وعدے ہیں میرے نبی کے، امت سے کہا عبادت کرو جنت دوں گا، اور وہاں ذو الاشیرہ میں کہنے لگے جو مدد کرے گا اسے خلافت دوں گا۔ اگر پہلا ہی پورا نہ ہوا تو دوسرا کیا خاک پورا ہوگا؟ دنیا میں بھائی توجہ رکھنا، یہ کہ بڑے ڈفرنٹ مسائل پہ بات کر رہا ہوں میں، اور ظاہر ہے کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے سننے والوں تک بعض مطالب پہنچ جائیں، تو اب یہ ڈفرنٹ ہو، نامانوس ہو، نامانوس بھی ہو تو سنتے جاؤ، سلسلے فکر معین ہے۔ اب میں تمہیں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اب یہ یاد رہے کہ سب کچھ انسان کھوتا نہیں ہے، سب کچھ انسان پاتا نہیں ہے، لیکن اگر پانے کے بعد بھی کسی چیز کے پانے کی تمنا کرے تو اس کا مطلب کچھ نہیں پایا۔ پوری طاقت سے اس جملے کو سمجھو کہ میں نے کیا کہا، اگر پا لیا، بہت کچھ پا لیا، اور پھر تمنا ہے کہ وہ بھی مل جائے تو اس کا مطلب یہ کچھ نہیں ملا نا۔ اگر مل گیا ہوتا تو مطمئن ہو جاتے، مطمئن نہ ہونا بتلاتا ہے کہ کچھ نہیں ملا۔ اب میں کیا کروں کہ بڑے بڑے بزرگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، کہنے لگے کہ تین فضیلتیں ایسی ہیں کہ آج بھی کھٹک رہی ہیں. نام تو تم تاریخ میں دیا دیکھا کرو, میں تو صرف تمہیں اصول دیتا ہوں, کلیے دیتا ہوں. بھائی اگر پانے کے بعد بھی پانے کی تمنا ہے تو کچھ نہیں پایا, بھائی یہی تو میں نے کہا. اور وہ مجھے نظر آیا تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں کوئی بہت بڑا, کوئی بہت جلیل القدر یہ کہنے لگا کہ تین فضیلتیں ایسی ہیں کہ تمنا ہے کہ مل جائیں, اگر مل جاتی تو میں بھی ناز کرتا. تو فضیلتیں آخرت کے لیے نہیں تھی, ناز کرنے کے لیے تھی. یہ مرحلہ فکر عجیب ہے, یعنی فضیلتوں کی خواہش ہے ناز کرنے کے لیے, آخرت کے لیے فضیلتیں نہیں چاہیے. تو اگر وہ تین, اچھا دیکھو تین فضیلتیں ابھی گنواؤں گا, تین فضیلتیں, ان تینوں میں سے ایک بھی مل جاتی تو میں پوری دنیا پہ ناز کرتا. کسی نے کہا کہ آپ تو بہت ہی جلیل القدر ہیں, وہ تین فضیلتیں کون سی ہیں جن میں سے ایک چاہتے ہیں آپ؟ کہا پہلی فاطمہ سے شادی. اگر ہو جاتی تو میں ناز کرتا. کہا دوسری, کہا سب کے دروازے بند کر دیے مسجد میں, اور کہا علی کا دروازہ کھلا رہے گا. یہ دوسری فضیلت ہے, دوسری فضیلت ہے. اور پوچھا کہ تیسری فضیلت کیا ہے جس پر آپ کے دل میں آج تک پھانس ہے؟ کہا خیبر کا عالم, کہا تھا کہ اسے دوں گا جو رجل ہوگا. میں اب کیسے, یہ تین فضیلتیں, اب میں بتاؤں کہ یہ بیوی کون ہے؟ لولا علیون, رسول کے زمانے مطہر سے یہ جملہ نکلا, لولا علیون لما کان لفاطمہ کفون آدم ومن دونہ. تم سے بہتر اس روایت کو کوئی نہیں سمجھے گا, اور سب نے لکھی, ہر مسلک کے محدث نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. لولا علیون, اگر علی نہ ہوتا لما کان لفاطمہ کفون. کفو کے معنی جانتے ہو؟ بھائی سب کو معلوم ہے کفو کے معنی, کوئی ایسا میرا سننے والا نہیں ہے جو کفو نہ جانتا ہو. لولا علی لما کان لفاطمہ کفون, اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کو کفو نہ ملتا, بغیر کفو کے رہ جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا احد. بس ایک ہے جس کا کفو نہیں ہے. اب توحید کو بچانے کے لیے فاطمہ کا شوہر تو آنا تھا نا. روایت مکمل نہیں ہوئی. لولا علی لما کان لفاطمہ کفون, آدم ومن دونہ, آدم ہو یا آدم کے علاوہ ہو, کوئی فاطمہ کا کفو نہیں ہے. تو جب تمہارا باپ اس کا ہمسر نہ بن سکا تو تم کیا کرو گے؟ مرحلے فکر ہے. اچھا بھائی ایک جملہ سنتے جاؤ, بہت پڑھا لکھا مجمع ہے, صاحبان فکر, صاحبان ادب, صاحبان شعور تشریف فرما ہے. ایک جملہ میں کہہ کے جاؤں گا اور اس جملے کو پوری طرح محسوس کرنا. کیا کہا میرے نبی نے کہ اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کو شوہر نہ ملتا, آدم ہو یا کوئی اور, آدم سے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی اس لیے کہ بیٹی تھی. تو یہی سے پتا چلا کہ یہ نسب کی بات نہیں ہو رہی ہے, فضیلت کی بات ہو رہی ہے. ایسے سمجھا کرو, اب اس بیوی کو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ بھائی میں تو بات بہت حیران ہو جاتا ہوں کہ اس بیوی کا تذکرہ کیسے کروں. ابھی تو دو فضیلتیں رہ گئی ہیں, ابھی تو میں فاطمہ سے شادی اس پہ رکا ہوا ہوں. بھائی کیا مقابلہ کرو گے؟ بھائی جب معراج میں میرا نبی گیا تو آدم کھڑے ہوئے محمد کے لیے, نوح کھڑے ہوئے محمد کے لیے, ابراہیم کھڑے ہوئے محمد کے لیے. پیغمبروں میرا نبی آ رہا ہے. پیغمبروں میرا نبی آ رہا ہے, کھڑے ہو جاؤ. تو سارے نبی کھڑے ہو محمد کے لیے اور محمد کھڑا ہو جائے فاطمہ کے لیے. سمجھ میں آ گئی ہے شہزادی؟ تو پہلی اب جبھی تو تمنا بھی تھی کہ فاطمہ, نعوذ باللہ, فاطمہ سے شادی ہو جائے. یہ پہلی فضیلت ہے. دوسری فضیلت, مسجد میں سب کے دروازے بند کر دیے گئے اور علی کے دروازے کو کھلا رکھا گیا. بھائی مسجد تو عجیب چیز ہے, یعنی نعوذ باللہ اگر کوئی حالت نجاست میں ہے تو گزر تو سکتا ہے مسجد کے چار دیواری کے اندر سے, قیام نہیں کر سکتا, اتنی پاک جگہ ہے. اور خانہ کعبہ سے تو گزر بھی نہیں سکتا. اب مسجد وہ مقام طہارت ہے جہاں سے نجس گزر نہیں سکتا. بھائی عجیب و غریب مرحلے فکر ہے. اور اسٹیٹس برابر ہے, رسول کی مسجد ہو اللہ کا گھر ہو, اسٹیٹس برابر ہے. مسجد نبوی کا وہی اسٹیٹس ہے جو خانہ کعبہ کا اسٹیٹس ہے. سب کے دروازے بند کروا دیے, سب کے دروازے بند کروا دیے. اچھا لوگوں نے آمد و رفت کے لیے مسجد میں آسانی کے لیے, سہولت کے لیے دروازے کھول لیے تھے. ہر بڑے کا گھر مسجد کے اندر کھلتا تھا, دروازہ مسجد میں تھا. کہا بند کرو. کہا بند کرو. الا انا باب علی, بس دو دروازے کھلے رہیں گے, یا میرا گھر یا علی کا گھر. بند کرو یہ سارے دروازے. بھائی میری بات سمجھ میں آ گئی, بات میری سمجھ میں آ گئی کہ مسجد ہے مقام طہارت, وہاں نجس دروازے کیسے کھل جائیں گے؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ مقام طہارت میں نجس دروازے کیسے کھل جائیں گے؟ تو وہ تمنا بھی دھری رہ گئی. اور اب تیسری تمنا کہ مجھے خیبر کا عالم مل جاتا. چلو بھائی تین میں سے ایک تو مل جاتا تو خیبر کا عالم بھی دے دیتے رسول. بھائی دے تو چکے تھے. بھائی دے تو چکے تھے ہے نا, لیکن پھر بھی تمنا ہے. تو اب یہ تمنا روایت کے بعد پیدا ہوئی. لوتے نرایت خدن رجولن کرارن غیر فرارن یحب اللہ رسول و یحب اللہ رسول لا یرجو حتی یفتح اللہ بین یدیہ. تین ورژن میری نگاہ کے سامنے اس روایت کے, کل ایک ورژن بیان کر رہا ہوں میں. لوتے نرایت خدن, کل میں عالم دوں گا. ٹھیک یا رک جاؤ. اب دیکھو مجھے اپنے قول پہ بھروسہ نہیں ہے کہ میں بات کو پوری طرح پہنچا سکوں گا یا نہیں پہنچا سکوں گا, لیکن تمہارے فہم پہ بھروسہ ہے. تمہارے فہم پر پورا بھروسہ ہے. اب جو میں کہنے جا رہا ہوں نا اسے پوری طرح محسوس کرنا, پھر میں آگے بڑھوں گا. لاؤتی ان رایا تھا قدن, کل میں علم دوں گا. بس اس سے آگے میں ابھی بڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں, کل میں علم دوں گا. اچھا بھائی اب تمہیں کچھ معلوم ہے کہ ایک واقعہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں سے منسوب ہے تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں. کسی بھی نبی کہو کل میں علم دوں گا. سنا آپ نے؟ وہ ایک دلہن جا رہی تھی, شوہر بیاہ کے لے جا رہا تھا, بارات جا رہی تھی واپس. علیکم السلام. یا جلدی کام کر رہے ہیں. اب یہ بھی ایک رسم دنیا ہے اور اسے بھی نبھانا پڑتا ہے. نہ معلوم ہم کہاں کہاں نبھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو رسم دنیا ہے, چلنے دو. اچھا بھائی میں کیا کہہ رہا تھا یہ بتاؤ, بچے بتائے. دیکھو میں اکثر سوچتا ہوں کہ قوموں کا اجتماعی حافظہ کمزور ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا بھائی تو بارات جا رہی تھی, کل میں علم دوں گا, یا میں رکا ہوا ہوں, کل میں علم دوں گا. ٹھیک, بارہ جا رہی تھی, دلہن کو بیاہ کے لے جا رہا تھا, یا عیسیٰ علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام, ان دونوں میں سے کسی کی نگاہ پڑی. دونوں سے منسوب ہے یہ واقعہ. کہنے لگے یہ دلہن کل مر جائے گی, دلہن کل مر جائے گی, کل میں علم دوں گا, دلہن کل مر جائے گی. دوسرے دن, اچھا وہ ایسے لوگ تو ہر صحبت پہ ہوتے ہیں جو نبی کے قول کی ٹوہ میں رہتے ہیں. دوسرے دن پہنچ گئے دیکھنے کے لیے کہ دلہن مری یا نہیں مری. ارے بھائی اگر ایمان بن نبوت ہے تو سن لیا, ایمان لیا ہو. گئے دیکھا کہ نہیں مری. نبی نے کہا تھا کہ کل یہ دلہن مر جائے گی, تحقیق کر کے آئے نہیں مری. اب کل مر جائے گی کہا تھا نا بھائی, توجہ رکھنا, کل مر جائے گی یہ فرمایا تھا, نہیں مری. کہا یا نبی اللہ یہ ہوا کیا؟ کہا بھائی اس سے پوچھو کہ جب وہ بیاہ کے اپنے شوہر کے گھر آئی تو اس نے کوئی نیا کام کیا؟ لوگ گئے پوچھا, کہا کہ ہاں جیسے ہی مجھے حجرہ عروسی میں بٹھایا گیا کوئی مانگنے والا آ گیا اور میں نے اٹھ کر
اسے کچھ صدقہ دے دیا. میں نے اسے اٹھ کر کچھ صدقہ دے دیا. یہ مانگنے کی رسم بہت پرانی ہے, ہر دروازے پہ مانگنے والے گئے, لیکن جو سمجھدار مانگنے والے ہیں وہ دروازہ دیکھ کے جاتے ہیں. میں نے تو کبھی یہ جملہ کہا تھا, اور مجھے اس جملے پر اصرار ہے کہ بھائی دیکھو دروازہ دیکھنا, مانگنا ٹھیک ہے, مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دروازہ دیکھ لیا کرو, اور جس نام سے مانگو اس نام کو بھی جانچ لیا کرو. بھائی ایسے بہت سے نام ہیں جن پر بھیک بھی نہیں ملا کرتی. اچھا بھائی تو کہا کہ اس نے صدقہ دے دیا, سائل نے مانگا اس نے صدقہ دے دیا. فرمانے لگے وہ پیغمبر کہ الصدقہ تو تدفع البلا, صدقہ نے اس کی بلا کو رفع کر دیا. رکو بھائی رکو, خدا کی قسم رکو, یہ بہت باریک منزل فکر ہے, اور میں چاہوں گا کہ یہ باریک منزل فکر آسانی سے تم تک پہنچ جائے. صدقہ نے بلا کو دفع کر دیا, کہا جاؤ اس کے لباس کو سرچ کرو, جو عروسی کے مختلف لباس ہوتے ہیں. جب انہیں جھاڑا گیا تو اسے ناگ نکلا, کہا یہ تھی اس کی موت, یہ تھی اس کی موت, صدقے نے اس موت کو ٹال دیا. تو میں نے جو کہا تھا وہ غلط نہیں کہا تھا. تو اب عیسیٰ کے علم میں اتنا ہے کہ یہ مر جائے گی, یہ علم میں نہیں ہے کہ وہاں کنٹرول کیسا ہوگا. سننا بھائی سننا, تو اب اللہ کے دو علم ہیں, دو علم. ایک علم ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا کروں گا, اور اگر ویسا ہوا تو ویسا کروں گا, ٹھیک ہے نا. ایسا ہو گیا تو ویسا ہوگا, اور ویسا ہو گیا تو ویسا ہوگا, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ علم ہے, اور دوسرا علم ہے کہ جب چاہوں جس چیز کو چاہوں اپنی مشیت سے بدل دوں. تو ایک علم ہے علم مشروط, کہ یوں ہوگا تو اس کا نتیجہ ویسا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اگر اسے صدقہ نہ دیا تو ماری جائے گی, صدقہ دے دیا تو بچ جائے گی. یعنی یہ علم مشروط ہے. اور ایک علم ہوتا ہے حتمی, کہ جو کہہ دیا وہ اٹل ہے, اور اب وہ بدلے گا نہیں. سمجھ گئے بات کو؟ اچھا, نبی دونوں علم پاتا ہے, علم حتمی بھی پاتا ہے, علم مشروط بھی پاتا ہے. یعنی کچھ وہ باتیں اللہ اسے بتلاتا ہے جو یقینی ہیں, یقینی, اور کچھ وہ بتاتا ہے جن میں شرطیں لگی ہوئی ہیں. تو اب کیسے پتا چلے کہ نبی جو کہہ رہا ہے وہ یقینی ہے یا شرطوں کے ساتھ ہے؟ تو اگر کہہ دے انشاءاللہ تو وہ یقینی نہیں ہے, اگر انشاءاللہ نہ کہے تو یقینی ہے. اب ساری دنیا بھی مل کر چاہتی کہ خیبر کا عالم علی کو نہ ملے تو مل کے رہتا. بہت مشکل مرد. یہ مرحلہ بہت مشکل تھا جس مرحلے سے میں گزار رہا ہوں, لیکن نہیں بھائی, اب جب یہاں تک آ گئے ہو تو میرا ایک جملہ بھی اور بھی سنتے جاؤ. لاؤتے ان رایت غدن, غدن کے معنی کل, الیوم آج. آج محرم کی چوتھی گزر گئی, یہ چوتھی مجلس ہے, تو کل پانچویں ہوگی, ٹھیک ہے نا. میں کل پڑھوں گا, سن لیا نا تم نے میں نے کیا کہا؟ میں کل پڑھوں گا پانچویں مجلس, میں کل پڑھوں گا.
میری مجال ہے کہ میں پانچویں مجلس پڑھوں؟ انشاءاللہ میں کل پڑھوں گا. یا سمجھا کرو اپنی اپنی حد کو سمجھا کرو، اپنی حیثیت کو سمجھا کرو. اس ذرہ بے مقدار کی حیثیت کیا ہے کہ میں کل مجلس پڑھوں گا؟ نہیں. اگر اس وقت ممبر پہ روح قبض کر لے تو کوئی روک سکتا ہے اسے؟ انشاءاللہ میں کل مجلس پڑھوں گا. تو کل کی بات جب کرو تو انشاءاللہ تو کہو، ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ لاؤتین رایت غدن، کل میں یقیناً علم دوں گا، ہے انشاءاللہ. نہیں بھائی رکو، یا رکو تھوڑا سا رکو، انشاءاللہ تو نہیں ہے نا. اور اب میں کیا کروں؟ سورہ کہف قرآن مجید کا 18 سورہ ہے، اس میں جا کے اس آیت کو دیکھ لینا. لا تقلن لشیئن انی فاعل ذلک غدن الا ان یشاء اللہ. حبیب کل کی بات مت کرنا، خبردار کل کی بات مت کرنا کہ کل یہ میں کام کروں گا، نہیں خبردار. دیکھو صاف آیت لکھی ہوئی ہے قرآن میں کہ خبردار یہ بات. لا تقلن لشیئن انی فاعل ذلک غدن. اب پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے، لا تقلن نون پر تشدید ہے اور زبر لگا ہوا ہے، لا تقلن. حدیث میں لاؤتین نون پہ تشدید ہے، زبر لگا ہوا ہے. اب یہ پوچھو گے نا کہ یہ میں نے تشدید کا ذکر کیوں کیا، تو لا تقلن کے معنی جانتے ہو؟ خبردار، ہرگز ہرگز مت کہو کہ کل میں یہ کام کروں گا، خبردار. ٹھیک. اور لاؤتین کے نون کا مطلب کیا ہے؟ ضرور بے ضرور میں علم دوں گا، انشاءاللہ نہیں. کیا تمہارا خیال یہ کہ وہ جو بات بھی نہیں کرتا وہی الہی کے بغیر؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ انسان یا قول ہے یا عمل ہے. بھائی انسان کی پوری زندگی جو ہے نا، پوری زندگی یا قول ہے یا عمل ہے. سوچنا کہ میں نے یہ جملہ کیا کہا، بہت چھوٹا جملہ ہے لیکن معنی بہت وسیع ہے اس کے، کہ انسان میں اور کچھ نہیں ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کام کرتا ہے، یہ عمل ہے، بولتا ہے، یہ قول ہے. پوری زندگی یا قول ہے یا عمل ہے، تیسری تو کوئی چیز نہیں ہے نا. قول کے لیے کہا وما ینطقون عن الہوا، بولتا ہی نہیں وہی الہی کے بغیر. عمل کے لیے کہا ان اتبعوا الا ما یوحى الیہ، جو بھی میں کرتا ہوں وہ وحی الہی ہے، جو کرے وہ وحی الہی، جو کہے وہ وحی الہی، جو کرے وہ وحی الہی، جو کہے وہ وحی الہی. اب میں لفظ بدل رہا ہوں، جو کرے وہ اللہ کا عمل، جو کرے وہ اللہ کا عمل، جو کہے وہ اللہ کا قول. یعنی محمد بولا یعنی اللہ بولا، محمد نے کیا یعنی اللہ نے کیا. تو جو کرے وہ اللہ کا عمل، جو کہے وہ اللہ کا قول. کرنا اور کہنا اس طرح جمع ہوئے کہ ہاتھوں سے بلند کیا اور زبان سے کہا من کن تو مولا ہو باد علی اور مولا. میسج پہنچ رہا ہے نا؟ اچھا بھائی، تو اب رسول کا قول قول خدا، رسول کا عمل عمل خدا. اب رسول قول رسول کا، لاؤتین رایت غدن، میں کل علم دوں گا، ضرور بھی ضرور دوں گا، یقیناً دوں گا، دے کے رہوں گا. اب یہ اوتین کے نون کی تصدیق کا ترجمہ میں نے کیا ہے، میں دے کے رہوں گا علم، انشاءاللہ نہیں ہے. اب کہہ چکا ہے اللہ کہ جب کل کی بات کرو تو انشاءاللہ کہو، میں رسول نے تو نہیں کہا. تو کیا آپ کا خیال یہ کہ وہ جو تابع وحی الہی ہو، جس کی پوری زندگی، وہ ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. یہ ہوا کیا پھر؟ یہ ہوا کیا؟ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ کہو، رسول کہہ رہے ہیں انشاءاللہ نہیں ہے، غدن کی بات، کل کی بات انشاءاللہ نہیں ہے. تو ایک ہی بات میری سمجھ میں آئی کہ اگر یہ قول رسول ہوتا اگر یہ قول رسول ہوتا تو اس میں انشاءاللہ ہوتا. یہ قول رسول نہیں ہے، قول خدا ہے کہ حبیب تو نے علم دے کے دیکھ لیا، تو نے علم دے کے دیکھ لیا، اب تو ہٹ جا، میں علم دوں گا رجل کو. پھر صحیح، کبھی پھر صحیح۔ اس لیے کہ سخن ہائے گفتنی بہت ہیں، اور ابھی ہمارے پاس کچھ گھنٹے ہیں اگلے جن میں ہم بات کریں گے، تو بات یہاں سے اب ذرا سا اور آگے جا رہی ہے تاکہ موضوع سے پھر متصل ہو جائے۔ بھائی عجیب بات ہے، اور کیسے میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں اس بات کو عرض کروں کہ بھائی علی کا مقام طہارت، سارے دروازے بند ہو جائیں، یہی تھا، سارے دروازے بند ہو جائیں، علی کا کھلا رہے، میرا تو کھلا رہے گا۔ علی کا مقام طہارت اگر سمجھنا ہو تو رسول ہی کے حوالے سے سمجھو، کسی اور حوالے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب میں کیا کروں، میں کیا کروں کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کی زوجہ ہیں، شخصیت ہے، رسول سے جس چیز کو بھی نسبت ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہے نا؟ اب ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کے گھر میں ہیں اور دشمن کی بیٹی ہیں۔ ہاں ادھر سے آواز آئی، دیکھو اچھے سامعین ہو تو پڑھنے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی، ہاں ٹھیک ہے نہ کہو حضرت، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی پوری زندگی دشمن کی طرح گزری ہے، میں نے لفظ میں بڑی احتیاط کی، یعنی پوری زندگی انہوں نے دشمنی کی ہے۔ تو جب دشمن کی بیٹی رسول کو پہچانتی ہے تو دوست کی بیٹی زیادہ پہچانتی ہوگی نا۔ بھائی میں اب دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں، ذرا تیزی سے میں آگے بڑھ جاؤں۔ دیکھو دامن وقت میں گنجائش تو بہت ہے، لیکن بلا فاصلہ مجھے اس کے بعد حسینیہ انجمن ایرانیان میں گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو تھوڑا سا ایک لمحہ بھی چاہیے۔ اچھا بھائی، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ پہچانتے ہو، شجرہ بھی سن لیا تم نے، آئے باپ ان سے ملنے کے لیے۔ دیکھو یہ ہے اسلام کا معاشرہ کہ رسول سے دشمنی ہے اور رسول کے گھر میں اپنی بیٹی سے ملنے آ رہے ہیں، رسول نے روکا نہیں، یہ ہے اسلامی معاشرہ۔ تشریف لائے بیٹی کے پاس، باپ آیا ہے بیٹی کے پاس، رسول کا بستر بچھا ہوا تھا اسے الٹ دیا اور خالی خالی فرش پہ کہا کے بیٹھ جائیے۔ اب باپ ہے نا، باپ کا ناز تو ہے، بہرحال کہا کہ بیٹی تو نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ میرے رسول کا بستر ہے اور اس بستر پر کوئی نااہل نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ میسج میرے سننے والوں تک پہنچ گیا، یہ بستر میرے رسول کا بستر ہے اور میں اسی حوالے سے جا رہا ہوں اپنے علی کی طرف، یہ بستر میرے رسول کا بستر ہے، اس بستر پر کوئی نااہل بیٹھ نہیں سکتا، اور علی کو بیٹھنا نہیں ہے، شب ہجرت سونا ہے۔ کیا کیا سنا تم نے کہ نااہل بستر رسول پر بیٹھ نہیں سکتا اور علی کو پوری رات اس بستر پر سونا ہے، تم نے اس جملے کا لطف لے لیا۔ بھائی اب میں اور آگے بڑھ جاؤں، ذرا سا تھوڑا سا اور آگے میرے ساتھ چلو، زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ جملہ تو سن لو۔ بھائی بستر ہے ذاتی کام کی جگہ، سوؤں گا، توجہ رہے، ممبر ہے سرکاری، تو جب رسول کے بستر پر نااہل نہ بیٹھ سکے تو رسول کے ممبر پر نااہل، بس میرے دوستو میرے عزیزو, بات کہاں سے چلی تھی کہ سب کچھ کھوتے نہیں ہو, سب کچھ پاتے نہیں ہو, ٹھیک ہے نا؟ اور اگر پانے کے بعد پھر کسی چیز کے پانے کی تمنا کرو تو گویا کچھ نہیں پایا. کیا کمال کا جملہ کہا ہے حسین ابن علی نے دعائے عرفہ میں, من لذی فقد من وجدک, اس نے کیا کھویا جس نے پروردگار تجھے پا لیا. وما وجد من فقدک, اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. یہ جملہ تم تک پہنچ گیا؟ یہ جملہ بہت آسانی کے ساتھ تم نے سر کر لیا. دعائے عرفہ میں یہ جملہ ہے. دعائے عرفہ ترجمے کے ساتھ ملتی ہے, اور پڑھنا اس دعا کو ترجمے کے ساتھ تاکہ تمہیں پتا چلے کہ آل محمد کا نقطہ نظر توحید کے سلسلے میں کیا ہے. دیکھو تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. یہ اکیلے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو سمجھا. ہم نے خدا کو نہیں سمجھا اور نہ سمجھ سکتے ہیں. خدا کی ذات کو جانا ہے, یعنی ہمارا جو اسٹیٹس ہے نا, ہم نے خدا کی ذات کو جانا ہے. وہ خدا کو سمجھتے تھے. نہیں بھائی, یہ دیکھو آج میں بہت ڈفرینٹ طریقے سے بول رہا تھا اور اب میرے پاس دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. ایک جملہ سنتے جاؤ بھائی. تم نے کیسے خدا کو پہچانا؟ میری ایک تھیوری ہے, میں بار بار کہتا ہوں, اس مائکروفون کو کسی نے نہیں بنایا. تم کہتے ہو نہیں بھائی, جب چیز ہے تو بنانے والا کوئی ہوگا, ٹھیک ہے نا؟ تو تم نے سورج سے خدا کو پہچانا, چاند سے خدا کو پہچانا, زمین سے خدا کو پہچانا, زمین بنی ہے تو کوئی بنانے والا ہے, آسمان سے خدا کو پہچانا, جب کوئی چیز بنی ہے تو بنانے والا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جو بات کے لوگ ہیں, ہم نے تو اللہ کے آثار کو دیکھا, اسے پہچان لیا. اور وہ جو اول مخلوق ہو, نہ سورج تھا, نہ چاند تھا, نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا. اس نے کیسے پہچانا؟ تو یا من دل بے ذات ہی اللہ ذات ہے. علی کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا, کوئی کہے تو کلیجہ پھٹ جائے. آئے وہ کہ جو اپنے وجود کی خود دلیل ہے. کبھی ان مسائل پہ گفتگو ہوگی. تو یہ ہیں وہ آل محمد جنہوں نے خدا کا تعارف کرایا. اب اگر یہاں تک آ گئے ہو اور حسین ابن علی کا نام آ گیا ہے, تو اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دے رہا ہوں, بات کو یہیں پہ روک رہا ہوں. دعائے عرفہ ایک مرتبہ پھر تلقین کرتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو کہ دعائے عرفہ کا اردو ترجمہ موجود ہے, وہ اسے لیں اور لینے کے بعد بل استیاب پڑھیں تاکہ معرفت الہی کے دروازے کھل جائیں اور سمجھ میں آ جائے کہ توحید کے سلسلے میں آل محمد کا نقطہ نظر کیا ہے. حسین تک بات آ گئی نا. یہی سبب ہے کہ حسین ابن علی نے جب وصیت نامہ لکھا ہے محمد حنفیہ کے نام, تو شروع کیا ہے ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ. حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اپنی پالیسی کا جو منشور دیا ہے نا اپنے وصیت نامے میں, اس کا پہلا جملہ یہی ہے, معرفت الہی سے شروع ہوا. اور جب مکے سے چلے ہیں کربلا کے لیے, تو حسین نے خطبہ دیا ہے, اور میری اپنی ذاتی تحقیق کے مطابق وہ 7 ذی الحج کی شام کا خطبہ ہے, عصر تنگ کا خطبہ ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ نے موت کو انسان کے لیے اسی طرح باعث زینت بنایا ہے. کبھی خطبے کی عربی بھی تمہیں سناؤں گا. اللہ نے موت کو انسان کے لیے اسی طرح باعث زینت بنایا ہے جیسے ایک جوان عورت کے گلے میں ہار باعث زینت ہوتا ہے. اور میں اس زمین کی طرف جا رہا ہوں جو زمین میری وعدہ گاہ ہے. یہ زمین کا وعدہ میں کر کے آیا ہوں, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بین النوابیس سے کربلا اور نوابیس کے درمیان جنگل کے درندے میرے لاشے کو کھا رہے ہیں. کھانے سے یہ نہ سمجھنا کہ واقعی لاشا کھایا گیا, معصوم کا لاشا کھایا نہیں جاتا. یہ فوج یزید کی طرف اشارہ تھا. تھوڑا سا رک جاؤ. جب خطبہ دے رہے تھے نا حسین ابن علی, تو ان کے ساتھ وہ لوگ تھے جو مدینے سے آئے تھے. وہ تھے تھوڑے سے لوگ, مجھے ان کی تعداد بھی معلوم ہے, تھوڑے سے لوگ جو مکے سے ساتھ ہوئے تھے, اور کچھ وہ تھے جو کوفے سے خط لے کے آئے تھے. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, وہ جو کوفے سے خط لے کے آئے تھے نا, اس ان خطوط کو کچھ ہیں, سارے تو نہیں ہیں, 12,000 خط آئے تھے کوفے سے حسین ابن علی کے پاس, ان میں سے کچھ خطوط تاریخ میں محفوظ ہیں, اور ان میں سے ایک خط کا ایک جملہ سنتے جاؤ, انہو لیس لنا امامن, حسین ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے, آپ تشریف لے آئیں, لعلنا نہتدی بک, آپ جب آ جائیں گے تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے, آپ سے ہدایت لے لیں گے. غور سے سننا بھائی, میں نے عرض کیا نا کہ آج میں بہت ڈفرینٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں, یہ جملہ تو غور سے سنو, انہو لیس لنا امامن, حسین کوفے میں ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے. اچھا بھائی, یہ تمہارا عقیدہ کیا ہے, تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ اگر امام کوفے میں ہو یا مدینے میں ہو یا غائب ہو تو امام نہیں ہے؟ بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے موجود ہے, بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے, پھر سننا, انہ لیس لنا امام, ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے, تم آ جاؤ ہم تمہاری بیعت کر لیں. تو ہمارا امام تو یہاں ہو یا وہاں ہو امام ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کا امام نہیں تھا, جو بیعت سے امام بنانے کے عادی تھے, تو حسین کو مارنے والے حسین کے شیعہ نہیں تھے. سوچنا, سوچنا کہ میں نے تمہیں کیا میسج دیا ہے. انہو وقت نہیں ہے, واقعی وقت نہیں ہے, انہو لیس لنا امام, ہمارا کوئی امام نہیں ہے, کوئی امام نہیں ہے, آپ آ جائیں ہم بیعت کریں اور آپ سے ہدایت لے لیں. ٹھیک ہے نا, جب 12,000 خط آئے تو مسلم کے ہاتھ میں خط دیا اور کہا کہ اسے بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے, اخی, وابن عمی, چچا زاد ہے, وثقتی, بہت ثقہ ہے, بہت قابل اعتبار ہے, معتمدی, میں اس پہ اعتبار کرتا ہوں. آ گئی نا بات, بات آ گئی وہاں جہاں آج بات لانی تھی, کہا مسلم لو اور صورتحال کو دیکھنا کوفے کی, اگر تمہاری مرضی ہو تو ان سے جنگ کر لینا, اور اگر تمہاری مرضی ہو تو ان سے صلح کر لینا. یہ مذاق نہیں ہے, معصوم نمائندگی دے رہا ہے, معصوم نمائندگی دے رہا ہے مسلم کو اپنی مرضی کی. تو معصوم کے نمائندے بن کر مسلم نے اخیر کوفے آئے, اور اب تو دو ہی جملے عرض کروں گا, مسلم تک بات آ گئی ہے تو آج مسلم ہی میں بات کو روک لو. دیکھو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, بارہ سخنائے گفتگو دماغ میں آتے ہیں لیکن ساری باتیں تو ایک دن کہیں بھی نہیں جا سکتی. دیکھو عقیل سے, عقیل کا بیٹا ہے نا مسلم, عقیل سے علی نے کہا تھا اگر یاد ہو تمہیں کہ میرے لیے ایک بہادر لڑکے کا انتخاب کرو, یاد ہے, تاکہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے. ام البنین سے شادی ہوئی, عباس پیدا ہوئے. کیا علی جیسا امام جو علم ما کان بما یکون کا عالم تھا, کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ یہ عقیل سے کیوں کہا؟ عقیل کے دل میں تمنا پیدا کی کہ جیسے میں ایک بیٹا حسین کے لیے طلب کر رہا ہوں تو بھی ایک بیٹا اللہ سے مانگ لے. عجیب بات ہے نا کہ تمنائے علی بن کر مسلم عقیل کے گھر میں آئے, عباس علی کے گھر میں آئے. اور اگر تم میری بات کو مان سکو تو مان لینا کہ دونوں کا اسٹیٹس برابر ہے. جاؤ دیکھو مسلم ابن عقیل کی زیارت کو, اور جاؤ دیکھو ابو الفضل عباس کی زیارت کو جو پڑھی جاتی ہے ان کے حرم میں, السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ولفاطمہ والحسن والحسین. بے اے نہیں, یہی جملے ہیں مسلم ابن عقیل کے لیے جو عباس کے لیے ہیں, برابر کا اسٹیٹس ہے, سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا اب ایک چیز اور سنو, یہ عجیب ہے دونوں مسلم اور عباس, کہ دنیا کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس مجلس میں ایک نشانی عباس کی نہ ہو اور ایک نشانی مسلم کی نہ ہو. بھائی دیکھو کوئی امام باڑہ ایسا نہیں ملے گا جہاں عباس کے علم موجود نہ ہو, اور کوئی مجلس ایسی نہیں ملے گی جہاں مسلم کی زیارت نہ ہو مجلس کے بعد. تم نے گریہ کیا, اس سے زیادہ آج بیان کرنا مقصود نہیں ہے. آئے گھیرے گئے, گرفتار ہوئے. جب گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو مشکیں کسی ہوئی تھی, سر سے پاؤں تک زخمی تھے, دندان مبارک دو آگے کے شہید ہو چکے تھے, کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے. لیکن مسلم کا جلال یہ تھا کہ سینہ تنا ہوا تھا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے, کسی کو ڈانٹ رہے تھے, کسی کو ڈپٹ رہے تھے, کسی کو جھڑک رہے تھے. جب بھائی توجہ رہے, جب آگے بڑھے تو ایک مرتبہ کسی نے کہا امیر کو سلام کرو, ابن زیاد کو سلام کرو. کہا مالی امیر ان سوال حسین, حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. آسانی سے یہاں تک آ گئے ہو. میں نے بہت کم مسلم کا تذکرہ کیا ہے اور جی چاہتا ہے کہ آج دو جملے عرض کروں اور بات تمام ہو جائے. مالی امیر ان سوال حسین, حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. کہا لے جاؤ چھت پر مسلم کو قتل کر دو. تاریخ لکھتی ہے کہ جب مسلم زینوں پہ بلند ہو رہے تھے تو کہتے جاتے تھے بسم اللہ ہے و باللہ ہے و علی ملت رسول اللہ. ایک مرتبہ چھت پہ بلند ہوئے. دو جملے سنو, دو جملے سنو. ایک مرتبہ چھت پہ بلند ہوئے, قاتل نے تلوار اٹھائی, جلاد نے تلوار اٹھائی, کچھ دیکھا تلوار پھینکی بھاگا ہوا آیا, کہا قتل کر دیا. کہا کہ نہیں امیر نہیں, قتل نہیں کیا. کہا کیا ہوا. کہا جیسے ہی تلوار اٹھائی اللہ کے رسول سامنے آ گئے, اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہہ رہے تھے میرے مسلم نے خطا کیا کی ہے. تم رو چکے, تقریر تمام ہو گئی. اب جلاد گیا, کہا کہ نہیں تیری خطا ہے, تیرے دماغ کی بھول ہے, تو نے دھوکا کھایا, جا قتل کر دے. اب آنے میں کچھ وقفہ مل گیا نا مسلم کو. عید قرما تھی, دوسرے دن مسلم ٹہلتے ہوئے دارالعمارہ کی چھت کے کنارے پہ آئے, دیکھا کہ کوفے والے اپنے بچوں کو کندھوں پہ بٹھائے ہوئے عید کی تیاریاں کر رہے ہیں. بات مکمل ہو گئی. کہنے لگے کوفے والوں, کچھ دنوں کے بعد میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے شہر میں لائے جائیں گے, انہیں مت بتلانا کہ تمہارا بابا مارا گیا. اب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, مسلم کے چار بیٹے دو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے, دو گم ہو گئے بعد میں شہید ہوئے. جب قافلہ لٹا ہوا آیا ہے تو مسلم کا سر لٹک رہا تھا دارالعمارہ پر, مسلم کی بیوہ ساتھ تھی. کہنے لگے بیویوں یہ کس کا سر ہے. اجرکم اللہ, بیویوں یہ کس کا سر ہے. کسی بیوی نے بتایا کہ یہ مسلم کا سر ہے. ایک مطلب بیوہ نے مخاطب کیا مسلم کے سر کو کہ مسلم دو بچے جو میرے ساتھ تھے ان کے سر تو میں لے کے آئی ہوں, جو دو بچے تمہارے ساتھ تھے ان کے سر کہاں گئے.
یا نو محمد, یا نو محمد, یا نو